الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه وأوفى بعهده واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محترم سامعین حضرات یہ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ آپ نے سنی ہے اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سماعت فرمائی ہے ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے اور وہ ہے تقوی اختیار کرنے کا پرہیزگاری اختیار کرنے کی اور یہ تقوی ایک ایسا لفظ ہے جو پورے دین کا محور ہے کچھ الفاظ دین اسلام میں ایسے ہیں کہ وہ ایک ہی لفظ پورے دین کا ترجمان ہے جیسے لفظ ہدایت ہے اسلام ہے ایمان ہے اسی طرح لفظ تقوی یہ پورے دین کی تفسیر ہے اور اتنی جامع یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام اقوام عالم کو تقوی کی وصیت فرمائی ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ تم سے قبل ہم نے جس جس قوم کو کتاب دی اس قوم کو اور تمہیں یہ وصیت کرتے ہیں کہ تم تقوی اختیار کر لو اور اللہ پاک سے ڈر جاؤ گویا تقوی کی وصیت تمام اولین و آخرین کو کی گئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب صحابہ کرام وصیت کا تقاضا کرتے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اوصیکم بتقوی اللہ میں تمہیں تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اوصیکم بتقوی اللہ فی السر والعلن کہ میں تمہیں تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی جب تم تنہا ہو تو اس وقت بھی متقی بن کر رہو اور جب تم لوگوں کے سامنے ہو تو اس وقت بھی تم پر تقوی کا رنگ ہو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کل امتی معافن الا المجاہرین میری پوری امت معافی کی مستحق ہے اور بخشش کی مستحق ہے سوائے اس شخص کے جو برسر عام گناہ کرے مجاہر مجاہر کے دو معنی ہیں ایک کھلم کھلا گناہ کرنے والا جس کو نہ اللہ کی حیا ہے نہ لوگوں کی حیا ہے. فرمایا کہ یہ شخص معافی کا مستحق نہیں ہے. اور مجاہر کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ شخص جو چھپ کر گناہ کرتا ہے اللہ تعالی نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا مگر وہ خود ہی لوگوں کو اپنے گناہ کی خبر دیتا پھرتا ہے اور اپنا گناہ خود ہی بیان کرتا ہے. اللہ رب العزت نے جو پردہ ڈالا ہے اسے وہ خود ہی فاش کر رہا ہے, اس راز کو افشا کر رہا ہے. میں یہ شخص بھی معافی کے مستحق نہیں جس نے اللہ رب العزت کی اس نعمت کی قدر نہیں کی کہ اس نے گناہ پر پردہ ڈال دی. یہ پروردگار کی رحمت اور شفقت اور محبت ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے ہی وہ اللہ رب العزت کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے اس گناہ کی سزا دے, اللہ تعالیٰ کے عذاب کی حجت اس پر قائم ہو جاتی ہے مگر پروردگار اس کو عذاب نہیں دیتا بلکہ اللہ رب العزت اس کے گناہ پہ پردہ ڈالتا ہے. اور اللہ رب العزت اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت التواب, اس کے یہ دونوں معنی ہیں. التواب کا معنی گناہگاروں کو توبہ کی توفیق دینے والا, اس کی توفیق کے بغیر کوئی توبہ نہیں کر سکتا. اور دوسرا معنی یہ کہ جب بندہ توبہ کرنے لگے تو اس توبہ کو قبول کر لینے والا. کتنا اس کو پیار اور محبت ہے توبہ سے, توبہ کرنے والوں سے. اور یہ بھی اس محبت کا ایک مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پہ پردہ ڈالتا ہے. اب بندہ اگر بار بار گناہ کرے اور اپنے پروردگار کی غیرت کو للکارے تو پھر وہ اللہ کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے. امیر عمر کے دور میں ایک شخص نے چوری کی اور وہ چوری کے الزام میں پکڑا گیا, اسے امیر عمر کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اور کتنی چوریاں کی بتاؤ. پہلے وہ خاموش رہا لیکن امیر عمر کے جو ان کا غضب اور ہیبت تھی اس کی تاب نہ لا سکا اور اپنی گزشتہ تمام چوریاں اگل دی. میں نے فلاں چوری کی, فلاں وقت کی, فلاں کی چوری کی. تو لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کو کیسے علم ہوا اس نے اور بھی چوریاں کر رکھی. فرمایا کہ اللہ رب العزت پہلے گناہ پر نہیں پکڑتا, پہلے معصیت پر نہیں پکڑتا, بندے کو مہلت دیتا ہے, بندے پہ پردہ ڈالتا ہے. اور جب بندہ بار بار گناہ کرتا ہے تو پھر وہ اللہ رب العزت کے غضب کو للکارتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بجائے اپنے غضب کا معاملہ فرماتا ہے. ان اللہ كتب كتابا فهو عنده فوق العرش وفيه رحمتي سبقت غضبي. اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی ہے جو عرش پر اللہ کے پاس. اس کتاب کا ایک مضمون یہ ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے پہلے ہے, میری رحمت میرے غصے سے پہلے ہے. پہلے ہر شخص کے ساتھ رحمت کا معاملہ کروں گا حتیٰ کہ پرلے درجے کے کفار کیوں نہ, جیسا کہ پیغمبر علیہ السلام کی بعثت کا معاملہ ہے. اس پوری کائنات میں کوئی شخص ایسا تھا جو اللہ کو خوش کر دے اپنے عقیدے کی بنا پر, اپنے عمل کی بنا پر؟ صحیح مسلم میں حدیث نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان اللہ نظر الى اہل الارض فماقته عربهم وعجمهم الا بقايا اهل الكتاب. اللہ تعالی نے جاہلیت کے دور میں زمین والوں کو دیکھا شرقن غربن شمالن جنوبن عرب و عجم سب کو دیکھا, سب نے اللہ کو ناراض کر دیا. کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس کا عقیدہ, جس کا منحج, جس کے خلق اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے, ایک شخص بھی ایسا نہیں. الا بقایا اہل کتاب, اب کچھ گنے چنے اہل کتاب موجود تھے جن کے پاس تورات و انجیل کا علم تھا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. باقی پوری دنیا اللہ رب العزت کو ناراض کر چکی تھی. اس کا کیا معنی ہے؟ اس قوم پر اللہ کی حجت, اللہ کے عذاب کی حجت قائم ہو چکی تھی. اللہ نے عذاب نہیں دیا بلکہ ایک نبی بھیج دیا, یہ پروردگار کی رحمت کا معاملہ. قوموں کے ساتھ اللہ رب العزت کے معاملے کا آغاز ہے, نبی بھیجا جو سراسر اس کی رحمت اور محبت کا معاملہ ہے, اور اس بے راہ روی پر مائل قوم کو اپنا پیارا دین خود بنا کر دیا. یہ ہے رحمت ہی سبقت غضب, میری رحمت میرے غضب سے پہلے. یہ پردہ پوشی بھی پروردگار کا انعام ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے, اللہ تعالیٰ اس بندے کو قریب کر لے گا, وہ قریب آئے گا اور قریب کر لے گا, حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یدع اللہ علیہ کنفہ, اللہ تعالیٰ اپنی ایک جانب اس بندے پر رکھ دے گا. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ یسترہ من العباد, تمام بندوں سے اس کو چھپا لے, اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. حالانکہ قیامت کے دن جس کا بھی حساب ہوگا علی مشہد الخلائق ہوگا, دنیا سنے گی, اسے اللہ چھپا لے گا اور سرگوشیوں میں حساب لے گا. نہ اسے کوئی دیکھ رہا, نہ اس حساب کو کوئی سن رہا. وہ حساب کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یقررہ ذنوبہ, اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہوں کا اقرار لے گا, اعتراف کروائے گا کہ تم نے فلاں گناہ کیا تھا. وہ کہے گا کہ نعم یا رب, یا اللہ ہاں میں نے کیا تھا, اقرار کرے گا, ایک ایک گناہ کا اقرار کرے گا. جب ساری فہرست مکمل ہو جائے گی تو اللہ پاک فرمائے گا کہ سترتھا علیک فی الدنیا بغفرتھا لک الیوم, غفرتھا لک الیوم, کہ میں نے ان گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈال دیا تھا, اور جن گناہوں کو دنیا میں چھپا لوں, پردہ ڈال دوں, ان گناہوں کو قیامت کے دن معاف کر دوں گا. یہ قاعدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اس وقت نہیں پکڑا جب وہ گناہ کر رہا تھا, جب وہ اللہ کے غضب کو درکار رہا تھا, اس کے غصے کو دعوت دے رہا تھا, تب تو وقت گزر چکا, اب اللہ کیسے پکڑے؟ فرمایا کہ جس گناہ پہ پردہ ڈال دوں اسے قیامت کے دن معاف کر دوں گا. یہ قاعدہ ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت, اس کا فضل و احسان کہ وہ ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے. اب غور کریں, جو شخص گناہ کر کے اس اللہ کے پردے کو فاش کرے کتنا بڑا مجرم ہے. اس کو ڈبل جرم کہا جائے گا, گناہ مرکب کہا جائے گا. ایک تو گناہ کیا, دوسرا اس کا اظہار, اس کا اعلان کر رہا ہے, اس کا افشا کر رہا ہے کہ رات میں نے فلاں ڈرامہ دیکھا, فلاں فلم دیکھی, اور فلاں محفل موسیقی دیکھی, اور فلاں کام کیا, فلاں کام کیا. اس گناہ کا اظہار کر رہا ہے. کل امتی معاف الا المجاہرین, میری ساری امت بخشش کی مستحق ہے سوائے اس شخص کے جو گناہ کر کے اللہ کے ستر کو اور اللہ کے پردے کو افشا کرتا پھر اس کے لیے معافی نہیں. تو جو اللہ کے پیغمبر کی وصیت ہے کہ اتقوا اللہ فی السر والعلن, کہ جب تم اکیلے ہو پھر بھی اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ, اور جب لوگوں کے سامنے ہو پھر بھی. تو لوگوں کے سامنے گناہ کرنا یہ جہار ہے, جہار بالمعصیت. اور جو شخص لوگوں کے سامنے پارسا بنتا پھرے اور تقوی کا لباس پہنے ہوئے ہے اور انتہائی خوف کا اظہار کر رہا ہے مگر خلوت میں گناہ کرتا ہے, یہ بڑا بھیانک مجرم ہے جس کے دو روپ ہوں, لوگوں کے سامنے پارسائی کا اور خلوت میں شیطان کا. گناہ کرتا ہے, چن چن کر اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان اناس من امتی یأتون یوم القیامہ بأعمال کامثال جبال تہامہ, میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن نیکیاں لائیں گے, اعمال صالحہ لائیں گے جن کا حجم تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوگا. جو تہامہ کا پہاڑی سلسلہ ہے اس پہاڑی سلسلے کے برابر ان نیکیوں کا حجم ہوگا, بڑے بھاری اعمال, بڑی بوجھل نیکیاں. لیکن یجعلہ اللہ ہباء منثورا, اللہ تعالیٰ ان تمام نیکیوں کو جن کا حجم اور وزن پہاڑوں کے برابر تھا اڑا دے گا اور ذرے بنا کر بکھیر دے گا, ہباء منثورا کر دے گا. یہ ہباء منثورا کیا ہے؟ بالکل وہ ذرے جو بیکار اور بے فائدہ ہوتے, کبھی کسی سوراخ سے سورج کی دھوپ کی کرن کے ساتھ ایک ذرے آپ کو نظر آتے ہیں, یہ ہوا مزدور, کوئی ان کا فائدہ نہیں. تو وہ نیکیں جو پہاڑوں کے برابر تھیں ذرے بنا کر بکھیر دی جائیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک ہوگا؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے بڑے متقی اور پارسا بنتے تھے لیکن کانوا اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها, جب تنہا ہو جاتے اکیلے ہو جاتے اور انہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا تو پھر یہ چن چن کر اللہ کی حدوں کو پامال کرتے تھے اور گناہ کرتے تھے. دو روپ اللہ تعالی کو دکھانے کے لیے یہ روپ ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پارسائی کا اور تقوی کا روپ. تم نے یہ اللہ کی قدر کی ہے کہ لوگوں کے سامنے حاجی اور نمازی اور خلوت میں پروردگار کے سامنے شیطان, کتنا بڑا مجرم ہے یہ. وہ نیکیاں تم نے لوگوں کے سامنے کی ہیں پہاڑوں کے برابر ہوں گی مگر قیامت کے روز وہ ہوا منصورا کر دی جائیں گی, انہیں ذرے بنا کر بکھیر دیا جائے گا. تو یہ دونوں چیزیں بڑی قابل غور ہیں. اتق اللہ فی السر والعلن, اپنے پروردگار سے ڈر کر رہے سر تنہائی میں, بلعلن اور اعلانیہ لوگوں کے سامنے. جو پیغمبر علیہ السلام کی نصیحت اس حدیث میں, جو جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اتق اللہ حیثما کنت, تو جہاں بھی ہو تقوی کے ساتھ رہ, جہاں بھی نہ جیسی گھڑی ہو جیسے لمحات ہو اور جیسا مقام ہو ٹھکانہ ہو تو تقوی کے ساتھ رہ. اب نبی علیہ السلام کے اس فرمان پر غور کیجیے اور یہ دیکھو کہ ہم کہاں کہاں رہتے ہیں, ہمارا جانا کہاں کہاں ہوتا ہے. کبھی ہم گھر میں ہوتے ہیں, کبھی ہم بازار میں ہوتے ہیں, اپنی دکان پر ہوتے ہیں, کبھی ہم مسجد میں ہوتے ہیں, کبھی ہم تنہا ہوتے ہیں, کبھی لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں, کبھی سفر میں, کبھی حضر میں, کبھی غمی میں اور کبھی خوشی میں. تو جہاں بھی رہ تقوی کے ساتھ رہ. کیا معنی اس کا؟ معنی اس کا یہی ہے کہ جو مقام ہو، جو حالت ہو، جو کیفیت ہو، ہر مقام کے لیے اللہ کے پیغمبر کی سنت اور طریقہ موجود ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر گھر میں کیسے رہتے تھے، مسجد میں کیسے رہتے تھے، بازار میں کیسے رہتے تھے، آپ کے تجارت کے اصول کیا تھے، آپ کا سفر کیسا تھا، آپ کا حضر کیسا تھا. اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی چلا جائے وہاں کے لیے اللہ کی سنت، اللہ کے پیغمبر کی سنت پر غور کرو کہ اللہ کے پیغمبر یہ وقت کیسے گزارتے، اس سنت کی تنفیذ کر دو. یہی تقویٰ ہے. تقویٰ اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرنا ہے، اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرنا ہے. گھر میں اللہ کے پیغمبر کیسے رہتے تھے، ویسے رہو، جلاد بن کر نہیں. اور یہ نہیں کہ گھر میں دیکھنے والا کون ہے، اپنے اہل و عیال جیسا مرضی میں رہوں، نہیں، یہاں بھی اللہ کے خوف کی ضرورت ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اہل ہی، اللہ کے پیغمبر گھر میں ہوتے تو اپنے اہل کی خدمت کیا کرتے، فرعون بن کر نہیں رہتے تھے، جلاد بن کر نہیں رہتے تھے، اپنے اہل کی خدمت کرتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین، ان سے پوچھا گیا اور یہ سوال اور اس کا بہترین جواب کو بیوی ہی دے سکتی کہ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کے اخلاق کیسے تھے. باہر تو ہر شخص گواہی دینے کے لیے تیار ہے، باہر ہمارے مفادات ہوتے ہیں، باہر ہماری چاہتیں ہوتی ہیں، ہماری لالچیں ہوتی ہیں، لوگوں کے سامنے ہم پارسائی کا روپ دھار سکتے ہیں، گھر میں ایسی کوئی چاہت نہیں ہوتی، ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہوتا. تو اصل گواہی ایک انسان کے تقویٰ کی وہی ہے جو اس کے گھر سے آئے. تو سائل نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر کے اخلاق کیسے تھے، گھر میں آپ کا برتاؤ کیسا تھا. ام المومنین نے کیا جواب دیا کہ کان خلقہ القرآن، پورا قرآن میرے پیغمبر کا اخلاق ہے. یہ ہے گواہی، معتبر گواہی، پورا قرآن میرے پیغمبر کا اخلاق ہے. قرآن ایک کتاب ہے اور اللہ کے پیغمبر ایک انسان ہے. یوں کہہ لو کہ اللہ کے پیغمبر قرآن میں مجسم ہے. اگر قرآن انسانی شکل میں ہوتا تو محمد کی شکل میں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گواہی، یہ گھر کی گواہی. تو جہاں بھی رہو تقویٰ کے ساتھ رہو. کاروباری مرکز ہے، یہ نہیں کہ اپنا مال ہے جس طرح چاہو تجارت کرو. شریعت کے احکام، ان کی پابندی، اور یہ عین تقویٰ ہے. قاضی ابو یوسف، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے زہد پر کتاب نہیں لکھی، زہد اور تقویٰ کے مسائل پر کتاب نہیں لکھی. فرمایا کہ لکھی ہے کتاب البیوع، اس میں تجارت کے احکام بیان ہوئے ہیں. اصل زہد وہی ہے کہ تمہارے پیٹ میں داخل ہونے میں لقمہ کیسا ہے، کیا کھا رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں، اور قیامت کی دن کی مسئولیت کی اساس ہے. اللہ تعالیٰ نے پانچ سوال کرنے، ان میں سے دو سوال مال کے تعلق سے ہیں. وعن ماله من اين اكتسب وفيما انفق، کہ مال تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے. مستقل سوال. اگر حلال طریقے سے ہوا تو آگے ایک اور سوال ہوگا کہ اس کو خرچ کہاں کیا، اس سے کیا خریدا، حلال خریدا یا حرام خریدا. یہ دو سوال مال کے تعلق سے. یہ نہیں کہ مال کے تعلق سے آپ جو چاہے کریں، کہ اپنا مال ہے جیسا چاہے تصرف کر لیں. ابو یحییٰ یہ تابعین میں سے ہے، اس کے سامنے نبی علیہ السلام کی حدیث آئی، من احتقر الطعام عند حاجۃ الناس الیہ اصابہ اللہ بجزام، مسند احمد کی حدیث ہے، کہ جو شخص کھانے کی ذخیرہ اندوزی کرے، کب، جب لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، کھانے کی قلت ہے اور وہ اسٹور کر کے بیٹھے ہوئے کہ اور مہنگا ہونے دو. ایک ہے ذخیرہ اندوزی عمومی حالات ہیں, باہر اس جنس کی ریل پیل ہے, لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, وہ آپ اسٹور کر سکتے ہیں. اس نیت سے بھی کر سکتے ہیں کہ آگے اس کو مہنگا کر کے بیچو, لیکن یہ ذخیرہ اندوزی جس کا حدیث میں ذکر ہے عند حاجت الناسیل, کہ لوگوں کو اس مال کی ضرورت ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور یہ اسٹور کیے بیٹھے. فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے کوڑ ہی کر کے مارے گا, کوڑ کے مرض میں مبتلا کر کے مارے گا تاکہ دنیا اس کا عذاب دیکھے اور قیامت کا عذاب اس کے علاوہ ہے. ابو یحییٰ تجارت کرتا تھا, اس نے کہا کہ ہمارا اپنا مال ہے, ہم چاہے آج بیچیں چاہے دو مہینے بعد بیچیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے, اپنا مال ہے, ہم چاہے ذخیرہ اندوزی کریں چاہے فوری بیچیں, اس پابندی کی کیا ضرورت ہے. اس نے یہ الفاظ کہہ دیے اور چند دنوں بعد یہ تاجر کوڑی کے مرن میں مبتلا ہو چکا اور کوڑی بن چکا تھا, یہ مرض اس پر ٹوٹ چکا تھا, حملہ آور ہو چکا تھا. یہ اللہ کی پکڑ, یہ نہیں کہ مال آپ کا ہے آپ شترے بے مہار بن جائیں اور حلال و حرام کی حدوں کو توڑتے پھریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن يدخل الجنة لحم لمت من حرام, جو گوشت رزق حرام سے بنتا ہے وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. اللحم الذي نرد من حرام فالنار اولى به, جو گوشت حرام کھا کھا کے بنتا ہے اس گوشت کی حقدار جہنم کی آگ ہوتی. اس بندے کے نامہ اعمال میں اگر کوئی ایسا عمل نہ ہوا جو اس کی بخشش کا متقاضی ہوا تو جہنم میں سڑتا رہے گا. ہاں کوئی ایسا عمل ہوا اس کی توحید اس کا عقیدہ جو اس کی بخشش کا متقاضی ہے تو اس کو سزا ملے گی ایک وقت معلوم تک, جب تک اللہ چاہے. کب تک؟ جب تک جہنم کی پھٹی میں اس گناہ کو جلا جلا کر ختم نہ کر دیا اور وہ انسان پاک صاف ہو کر جنت کے قابل نہ بن جائے, اس وقت تک سزا ملتی رہے گی. تو ہر مقام پر تقویٰ, مسجد اللہ کا گھر مت سمجھو کہ جہاں جو چاہے کرے, ہم نے بنائی ہے مسجد اور ہم اس کے متعلقین میں سے ہیں متولین میں سے ہیں, ہماری اجارہ داری ہو. یہ میں کسی پر طنز نہیں کر رہا, مجھے نہیں معلوم یہاں کے حالات کیا ہیں, لیکن یہ ایک عام داستان ہے ہماری جماعت کی کہ جو چاہے چیخیں چلائیں اور حیا نہیں. حالانکہ مسجد اللہ کا گھر جس قدر یہاں آواز کی نرمی توازن اخلاق حسنہ کی ضرورت ہے کسی اور مقام پر نہیں. اسی رمضان کے تعلق سے وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, آپ بڑا خوشی خوشی مسجد میں آئے, گھر میں اللہ کی وحی آئی, اللہ تعالی نے شب قدر کا تعین کر دیا, فلاں رات لیلۃ القدر, آسانی ہو گئی. آپ خوشی گھر سے باہر نکلے مسجد میں آئے تاکہ صحابہ کو جمع کر کے بشارت سنا دیں کہ اللہ تعالی نے شب قدر کا تعین کر دیا, اس رات کا تعین کر دیا جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے, اس رات کا تعین کر دیا من کل امر سلام, جو رات ہر عیب سے پاک ہے, اس میں کوئی شیطان کی دعوت اور شیطان کی شرارت نہیں ہوتی, اتنی پاک صاف رات. اس رات کا تعین کر دیا جس رات زمین پر موجود کنکریوں کی تعداد کے برابر فرشتے آسمان سے اترتے ہر گھر میں داخل ہوتے, عبادت کرنے والوں کو سلام کہتے, اس رات کا تعین کر دی. 85 سال کی عبادت سے افضل, تو خوشی کی بات تو تھی, بخوشی آپ مسجد میں آئے دیکھا کہ دو شخص کسی مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں, آوازیں ان کی اونچی ہو رہی ہیں, تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا, فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے شب قدر کا تعین فرما دیا تھا, آگاہ کر دیا تھا یہ کون سی رات, اور میں تمہیں وہ خبر دینے آیا تھا، مگر ان دو شخصوں کی لڑائی، وہ بھی مسجد کے اندر، اس لڑائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر کے تعین کا علم میرے سینے سے بھلا دیا اور معاف کر دیا. میں بھول چکا ہوں، اللہ نے بھلا دیا مجھے وہ کون سی رات، اس رات کا علم میرے سینے نے چھین لیا اللہ تعالیٰ. یہ مسجد میں چیخنے چلانے کی نحوست، اتنا ایک افضل معاملہ اور اس کو بحال کر دیا گیا. یہ مسجد میں چیخنے چلانے کی نحوست، یہ نہیں کہ ہم چیخنے چلائیں تو جائز ہوگا. وہ دو صحابی تھے نبی علیہ السلام، کسی صحابی کے مقام تم پہنچ سکتے ہیں؟ لو انفق احدکم مثل احد الذهب لما بلغ مد احد من نصیفہ. تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بانٹتے پھرو اور ایک صحابی ایک پاؤ کھجوریں یا گندم کے دانے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تم یہ سونا تقسیم کر کے میرے صحابی کے ثواب کو نہیں پا سکتے. تو نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، لیکن جو قانون ہے وہ قانون ہے. تو یہ نہیں کہ مسجد میں ہماری اجارہ داری، ہم جو چاہے کہیں، جو چاہے قانون بنائیں اور شریعت کا لحاظ نہ رکھیں. نہیں، اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں بھی رہ تقوی کے ساتھ رہ، تقوی کے ساتھ رہ. سفر ہے، حضر ہے، ہر مقام کے لیے اللہ کے پیغمبر کی سنت موجود ہے. اللہ کے پیغمبر سفر کیسے کرتے تھے اور سفر کی حالت میں کیسے ہوتے تھے، مقیم کیسے ہوتے تھے، ہر مقام کے لیے طریقہ اور نظام موجود. تو اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں بھی ہو تقوی کے ساتھ رہ. یعنی ہر مقام کے لیے اپنے پیارے پیغمبر کی سنت اور اپنے پیارے پیغمبر کا طریقہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، اور ویسا بن کر رہو. خاموشی کیسی ہو، گفتار کیسی ہو، عمل کیسا ہو، کردار کیسا ہو، خوشی کیسی ہو، غمی کیسی ہو، دین مکمل ہو چکا اور ہر مقام کے لیے شرعی احکام موجود ہیں اور اللہ کے پیغمبر کا طریقہ اور اللہ کے پیغمبر کی سنت موجود ہے، اسے اپنے اوپر نافذ کرو. اور یاد رکھو، تقوی یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ تین افراد کا واقعہ معروف ہے جنہوں نے اپنے طور پر ایک عزم کیا تھا. ایک شخص نے کہا تھا کہ میں جب تک زندہ ہوں قیام اللیل کروں گا اور پوری رات جاگوں گا اور کبھی سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا میں جب تک زندہ ہوں روزے رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا. اور تیسرے نے کہا اعتذر للنساء، میں اپنے گھر بار کو چھوڑ دوں گا اور مسجد میں آ کر بیٹھ جاؤں گا جب تک زندہ ہوں. حدیث معروف ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ انی اعلمکم باللہ واشدکم لہ خشیہ، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے دین کو میں جانتا ہوں، اور اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تقوی اختیار کرنے والا میں ہوں. اتقاکم لہ، اکثر الناس کے الفاظ کہ سب سے بڑا متقی میں ہوں. یہ اللہ کے نبی کا فرمان. تو اللہ کے پیغمبر سب سے بڑے متقی کیسے بنتے؟ کوئی شخص ماں کے پیٹ سے متقی بن کر نہیں آتا، وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے پیر صاحب پیدا ہوئے تو قرآن کے حافظ بن چکے، اندر ہی اندر انہوں نے قرآن حفظ کر لیا، جھوٹ بولتے ہیں. وہ قرآن کے منکر ہیں. قرآن تو کہتا ہے کہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے باہر منتقل کیا، تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا، کسی چیز کا. تو کوئی شخص ماں کے پیٹ سے متقی بن کر نہیں آتا، اس کے لیے محنت، جدوجہد اور عمل. اللہ کے پیغمبر اتقی الناس کیسے بن گئے؟ سب سے بڑے متقی کیسے بن گئے؟ ظاہر ہے کہ عمل کر کے، جدوجہد کر کے. اور سنت الہیہ ایک ہی ہے سب کے لیے. تقوی کا جو راستہ آپ کے لیے وہ میرے لیے، جو اللہ کے پیغمبر کے لیے وہ ہمارے لیے. تو اگر ہم بھی متقی بننا چاہتے ہیں تو ہم بھی اسی راہ پر چلتے جائیں جس پر اللہ کے پیغمبر چل کر اتقی الناس بنے. یعنی تقوی کا راستہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا راستہ. متقی بن جاؤ، یعنی پیغمبر اسلام کی اتباع کر لو. ہاں، تقوی کی ایک علامت ہے، تقوی کی ایک حقیقت ہے، جس کی بابت امیر المومنین عمر بن خطاب نے پوچھا تھا ابی بن کعب
رضی اللہ عنہما سے. ما حقیقت التقوی, حقیقت تقوی کیا ہے؟ ابی بن کعب نے جواب دیا ایک مثال سے, حل مررت بواد ذی شوق. امیر المومنین, کبھی ایسی وادی سے گزرے جہاں چاروں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ کہا کہ کئی بار. پوچھا کیسے گزرے, کیفیت کیسی ہوتی تھی؟ فرمایا کہ کانٹوں سے بچنے کے لیے اپنے دامن کو سمیٹ کر اور جسم کو بچا کر گزرا, تاکہ وہ کانٹا میرے لباس کو نہ پھاڑ دے اور مجھے زخمی نہ کر دے. بدن کو سمیٹ کر اور دامن کو سمیٹ کر گزرتا, یہ کیفیت ہے گزرنے کی. فرمایا کہ تقویٰ کی یہی حقیقت. دنیا سمجھو کہ گناہوں اور معصیتوں کا جال ہے. شیطان نے کہا تھا, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, کہ یا اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے آؤں گا, چاروں طرف سے آؤں گا اور چاروں طرف گناہوں کے جال بن دوں گا. چاروں طرف یہ معصیتوں کے جال اور کانٹے چاروں طرف موجود ہیں. اپنے آپ کو یہاں سے گزارنا, سمیٹ کر اپنے آپ کو بچا کر کوئی گناہ ہم میں داخل نہ ہو جائے, کسی گناہ میں ملوث نہ ہو جائے, اور یوں ہم بڑی جو ہے وہ عافیت کے ساتھ اور بڑی آسانی اور محفوظ رہ کر ان خاردار جھاڑیوں اور کانٹوں سے ہم بچتے ہوئے گزر جائیں. یہ حقیقت تقویٰ, یہ تقویٰ کی ظاہری علامت اور ظاہری پہچان. اور میرے بھائیوں, اگر گناہ ہو جائے, یعنی کہ انسان گناہ نہیں کر پاتا, گناہ اگر ہو جائے تو پھر حقیقت تقویٰ یہ ہے کہ توبہ کو ملتوی نہ کرے, توبہ فوری کرو. گناہ اگر ہو جائے, حدیث میں آگے واتب سیاد الحسن, گناہ اگر ہو جائے توبہ بھی کرو اور فوراً کوئی نیک کام کر لو, فوراً کوئی نیکی کر لو, تب وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں گناہوں کو مٹا ڈالتی. یہ بھی تقویٰ. فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم, متقی وہ لوگ ہیں جب ان سے گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں, نادم ہوتے ہیں, شرمندہ ہوتے ہیں اور استغفار شروع کرتے ہیں. تو توبہ کو ملتوی نہ کیا جائے, مؤخر نہ کیا جائے, بلکہ توبہ فوری کر لی جائے. یہ بھی حقیقت تقویٰ. یہ سب تقویٰ کی پہچانیں ہیں. اصل اساس تقویٰ اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہے, اور تقویٰ کا ظاہری شعار اور ظاہری پہچان گناہوں سے بچاؤ, اور گناہ اگر ہو جائے تو فوری توبہ کر لیں. ان تمام چیزوں کو قرآن نے تقویٰ شمار کیا ہے اور تقویٰ قرار دیا. سنا کہ اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں بھی رہ تقویٰ کے ساتھ رہ, جہاں بھی ہو تقویٰ کے ساتھ رہو. اور واتبع سیئۃ الحسنۃ تمحوها, کوئی گناہ ہو جائے تو فور نیکی کر لو. اسی حدیث میں جناب ابو ذر غفاری نے, جو اس کے راوی ہیں, اللہ کے پیغمبر سے سوال کیا تھا. اس حدیث کے دو راوی ابو ذر غفاری اور معاذ بن جبل, اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی نیکی ہے؟ گناہ ہو تو نیکی کر لو, وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. پوچھا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی نیکی ہے؟ فرمایا کہ من افضل الحسنات, یہ تو سب سے افضل نیکی, اللہ کی توحید کا ذکر اور اس کے ساتھ چمٹنا اور اس کی طرف استرار اور اس کی توبہ کی طرف لپکنا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. فرمایا یہ سب سے افضل نیکی, تو یہ نیکیاں گناہوں کو مٹا ڈالیں گی. اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ وہ خالق الناس بخلق حسن, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے برتاؤ کرو, اچھے اخلاق سے, اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اچھا اخلاق اخروی کامیابی کے لیے ایک بڑی مضبوط بنیاد ہے. وہ لوگ جو بد خلق ہیں, ردی الاخلاق ہیں, ان میں سے اکثر لوگ ناکام ہو جائیں گے, ان کو جہنم کی سزا بھگتنی پڑے گی. اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لیس شیء اثقل فی المیزان من الخلق الحسن, قیامت کے روز اللہ کے میزان میں سب سے بھاری چیز اخلاق حسنہ ہوں. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ انی زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ, میں گارنٹی دیتا ہوں, ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جس کے اخلاق اچھے ہیں, اسے گارنٹی دیتا ہوں ایک گھر کی, فی اعلی الجنہ, جنت کے سب سے اوپر, سب سے اوپر جو جنت کا مقام اور ٹھکانہ ہے, وہاں ایک گھر کی میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو جس کا اخلاق اچھا ہو, گفتار اچھی ہو, جس کا بولنے کا انداز اچھا ہو, لوگوں سے معاملہ اچھا ہو, رویہ اچھا ہو, میں اسے اعلی جنت میں ایک عالی شان گھر کی اور محل کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ حدیث پوری ہوئی. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے اور ہمیں تقوی کے نور سے منور ہونے اور تقوی کی زینت سے آراستہ اور پیراستہ ہونے کی ہر حال میں توفیق عطا فرما دے. ہم گناہوں سے اجتناب کریں اور ہر موقع کے لیے جو اللہ کے پیغمبر کی سنتیں ہیں ان کو اپنانے والے بن جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ. یہ سوال ہے کہ رمضان کے اندر شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے, اگر اس حدیث کو تسلیم کیا ہے تو انسان جو گناہ کرتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ شیطان واقعی مقید ہوتا ہے؟ اس کے باوجود اگر گناہ ہوتے ہیں تو جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ شیطان ہے. شیطان کی دو قسمیں ہیں, ایک جنی شیطان اور ایک انسانی شیطان. من الجنۃ والناس, سورۃ الناس کا آخری جو حصہ ہے, تو جنی شیطان مقید ہے. اس کے باوجود اگر معصیتیں ہو رہی ہیں, گناہ ہو رہے ہیں, تو وہ انسان اپنے آپ کو تول لے وہ کتنے پانی میں, خود شیطان ہے. اصل شیطان مقید ہے اور یہ شیطان تندراتا پھر رہا اور گناہ کر رہا, پھر وہ خود شیطان ہے. جو لوگ رمضان میں گناہ کرتے ہیں وہ خود شیطان ہے, ان کو اپنے رویے کا, اپنے مستقبل کا تعین کرنا چاہیے. یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے سلسلے میں مسجد اور مدرسے میں پیسے دیے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں دیے جا سکتے ہیں. کتنی کیش رقم ہو تو اس پر زکات فرض ہے. پھر کیش کا جو نصاب وہ چاندی کے مساوی, اور چاندی ہے 52 تولہ. 52 تولہ چاندی کی رقم کے برابر اگر کیش آپ کے پاس ہے یا اس سے زیادہ تو اس پر زکات ہے, اس سے کم ہے تو اس پر زکات نہیں ہے, اور وہ زکات 2.5% ہے, یعنی 100 روپے پر 2.5 روپے. دائی رکھنا کون سی سنت ہے؟ دائی رکھنا سنت بھی اور فرض بھی. سنت اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے رکھی, اور فرض اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا. اور میں عرض کروں کہ یہ صرف اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے بلکہ سارے انبیاء کی سنت ہے. اور جو لوگ داڑھی کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ سارے انبیاء کی سنت کی تکذیب کر رہے ہیں, اور سارے انبیاء کی سنت کی وہ مخالفت اور انکار کر رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے داڑھی کو امور فطرت میں قرار دیا ہے, وہ اس کو چھوڑ دو, اس کو بڑھاؤ, اس کو معاف کر دو, اس کو پورا کرو, اس قسم کے احکام ہیں صیغہ امر کے ساتھ, یعنی یہ واجب اور فرض ہے. کیا تسبیح کے دانوں پر ذکر کرنا جائز ہے؟ نبی علیہ السلام کی سنت ہے, یہ ثابت نہیں. نبی علیہ السلام ہاتھ کی انگلیاں پوروں پر ذکر کیا کرتے تھے, اور اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ قیامت کے ہاتھوں نے گواہی دینی ہے تو ایک ایک پورا آپ کے ذکر کی شہادت دے گا. باقی تسبیح جو مروجہ ہے اس کا کوئی ثبوت اللہ کے نبی کے دور سے نہیں ملتا. تاک رات کی نشانیاں, اس رات چاند کا نور بڑا صاف ہوگا اور چمک میں جو ہے وہ زیادتی ہوگی عام راتوں کی بنسبت, اور اگلی جو صبح ہوگی اس میں سورج بادلوں کے اندر ہوگا, ہلکی بارش کا بھی امکان بعض حدیث میں ملتا ہے. یہ پانچوں نمازوں کی سنتیں, جمعہ کے دن کی سنتیں بتا دیں. 12 سنتیں ان پانچوں نمازوں کی ہے, فجر کی 2 سنتیں فرضوں سے قبل ہیں, اور ظہر کی 6 سنتیں 4 فرض سے قبل اور 2 فرض کے بعد. عصر کی سنتیں موقع نہیں ہیں, مغرب کی 2 سنتیں, عشاء کی 2 سنتیں, یہ 12 بنتی ہیں. نبی علیہ السلام کے فرمانے کی دو شرط, ان 12 سنتوں کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنائے گا. جمعے کی سنتیں, جمعے سے قبل سنتوں کی تعداد متعین نہیں ہے بلکہ نوافل ہے. حدیث کے الفاظ صحیح بخاری میں, ثم صلى ما قدر له, کہ انسان جمعے میں جلدی آ جائے, جتنا جلدی آئے گا اس کا ثواب ملے گا, اور پھر آ کر جو اس کے مقدر میں ہے وہ نماز پڑھے, جو پڑھ سکتا ہے پڑھے, 2 پڑھے, 4 پڑھے, 6 پڑھے, 8 پڑھے. ویسے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جمعے کے دن جو شخص خوب سجدے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کے درجے جنت میں اونچا کر دے گا. یہ عمل مسنون سورہ کہف پڑھنا ہے, نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنا ہے, یہ سارے اعمال مسنون ہیں جمعے سے قبل. جمعے کے بعد اگر آپ مسجد میں سنتیں پڑھ رہے ہیں تو چار سنتیں ثابت ہیں دو دو کر کے. اگر گھر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو گھر جا کر پڑھنا اللہ کے پیغمبر کا زیادہ معمول تھا اور دو سنت. گھر جا کے پڑھیں گے تو دو پڑھیں گے, مسجد پڑھیں گے تو دو دو کر کے چار پڑھ لیں, اور جمعے سے قبل سنتیں نہیں. داڑھی کے بارے میں فرمایا کتنی بڑی ہو, بھائی داڑھی پوری ہو, اللہ نے جو آپ کو داڑھی دے رہے وہ اللہ آپ کو دے رہے, اس میں آپ کیوں ترمیم کر رہے اور کمی بیشی کر رہے, تو اس کو جیسی آ رہی جتنی آتی اس کو آنے دے. اور سن لو داڑھیوں کو پورا کرو اور داڑھیوں کو معاف کر دو, چھوڑ دو ان کو, تو اس کو کاٹنا واٹنا نہیں. مسجد میں چہل قدمی جائے گا, ہاں کر سکتے ہیں اعتکاف والے بغیر اور بغیر اعتکاف والے دونوں کر سکتے ہیں. بے روزگاری پریشانی اور بیماری کے لیے اور گھر کے مسائل کے لیے دعا کی بھی اپیل کی گئی ہے, اور اس کے زائل کرنے کا طریقہ یا خاص ذکر کہ کثرت سے استغفار کیجیے. کثرت سے استغفار سے ہموم ختم ہوتے ہیں اور اللہ ایسے مقام سے روزی دیتا ہے جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہ ہو. غسل کرتے ہوئے وضو رہے گا, وضو آپ نے پہلے اگر کر لیا ہے تو وہ رہے گا, لیکن اگر ہاتھ شرمگاہ پر لگ گیا تو وہ ٹوٹ جائے گا, دوبارہ کرنا پڑے گا. غسل خانے میں بسم اللہ پڑھنی جائز ہے, جائز نہیں ہے, بلکہ آپ جب باہر ہوں گے اور اندر جائیں گے تو باہر پڑھ کے چلے جائیں, آپ کی نیت یہ جو وضو کرنا ہے اس کی بسم اللہ پڑھ رہا ہوں, اندر جا کر نہیں پڑھ سکتے. محرم اور غیر محرم کی وضاحت فرما دیں, یہ بڑے لمبے سوال ہیں. محرم اور غیر محرم, یعنی جن سے نکاح مستقل حرام ہے وہ محرم ہے, جن سے نکاح جو ہے وہ ہو سکتا ہے, بعض وقت عارضی محرمیت ہوتی ہے وہ بھی محرم کے حکم میں آ سکتے ہیں اور نہیں بھی آ سکتے. بار کیسے تفصیلی سوال ہے, اس پر کبھی فارغ بیٹھیں یا علماء موجود ہیں ان سے بات کر لیجئے گا. بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا جائز ہے. اعتکاف کی خصوصی عبادت کیا ہونی چاہیے؟ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت اور زیادہ تنہا بیٹھنا. آج اعتکاف بھی ایک فیشن بن چکا ہے اور لوگ سفر کر کے وہاں جاتے ہیں جہاں بہت رش ہو اور 600 بندے اعتکاف بیٹھے ہوئے اور اس کو سمجھتے ہیں کہ بڑا افضل کام ہے. نہیں, اس کی حکمت خلوت ہے. اللہ کے نبی مسجد میں آ جاتے اور مسجد میں خیمہ گاڑتے, یعنی خلوت در خلوت. تو اس کو سمجھیں آپ, جس قدر آپ تنہا ہو اتنا افضل ہوگا, اور تنہا بیٹھ کر آپ توبہ استغفار اور پھر کثرت قرآن کی تلاوت, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اس دعا کا بار بار تکرار. نماز میں برے خیالات سے نجات کیسے پائیں؟ یہ شیطانی وسوسے ہیں. اور تعبد کریں, جب برے خیالات آئیں حدیث میں آتا ہے کہ تھوڑا سا صدقار کر, تھوڑا سا صدقار کر اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. وہ صدقار نہ شیطان پر گرے گا اور شیطان ذلیل ہوگا. وہ کوشش پھر بھی کرے گا مگر بار بار جب صدقاریں گے اور تعبد کریں گے تو آخر شیطان ذلیل ہو کر سکڑ کر آپ کی جان چھوڑ دے گا اور یوں ان برے وساوس سے نجات مل سکے. اگر بہت فٹنگ نہ ہو تو کیا پینٹ شرٹ سے نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں ہو جائے گی, اگر ڈھیلی ڈالیے. جماعت کے بعد بقیہ نماز ادا کرنے والا ہر تشہد کی بعد رفع الیدین کرے گا, یہ صرف مخصوص بھی چار مقام پر رفع الیدین کا اس بات احادیث سے ثابت ہے, اس کے علاوہ ثبوت نہیں ہے, اس لیے ان چار مقامات پر کرے گا. اعتکاف والوں کے لیے موبائل فون کا استعمال کیسا ہے؟ بہت زیادہ کرنا جائز نہیں ہے, اپنے پاس رکھیں. بعض اوقات گھر سے کوئی اطلاع, کوئی ایسا پیغام, کوئی ضروری کام, کوئی ضروری استفسار ہو سکتا ہے. آپ سب کو چھوڑ کے مسجد میں آ چکے ہیں, گھر میں مثلا چابی آپ نے کہیں رکھی ہے, وہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے, ضرورت ہے تو بہت اشد حاجت کے لیے بات ہو سکتی ہے, ورنہ اس کو کھلے رکھنا اور بار بار اس کا استعمال یہ اعتکاف کے مقاصد کے خلاف ہے. اسراط و تسبیح کے بارے میں وضاحت فرما دیں. اسراط تسبیح جائز ہے. تقریباً 14 صحابہ سے روایت ملتی ہے اور عبداللہ بن عباس کے حدیث کی سند کو شیخ ربانی نے حسن کہا ہے. ایک مخصوص نماز ہے جس میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 300 بار آپ نے پورا کرنا ہے. 4 رکعت کی نماز ہے, دو دو کر کے پڑھنا بھی جائز ہے اور چار کر کے بھی پڑھے جا سکتے ہیں. صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی, اور یہ ہر نماز کی حالت میں قیام میں 15 بار اور رکوع میں 10 بار, رکوع سے کھڑے ہو کے 10 بار, سجدوں میں 10 بار اور دو سجدوں کے بیچ میں 10 بار, اور دو سجدوں سے اٹھیں گے تو کھڑے ہونے سے پہلے 10 بار, اس طرح ایک رکعت میں 75 بار بن جائیں گے, اور چار رکعت میں 300 بار. نبی علیہ السلام اس کی تاکید فرمائی ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور پڑھ دوں. اور کچھ لوگ اس کی جماعت کا اہتمام کرتے, وہ بھی رہتے ہیں صلاۃ التسبیح جماعت سے پڑھنا, اس کا اعلان کرنا کہ فلاں مقام پر تسبیح کی نماز ہوگی, یہ سب چیزیں بھی رہتے ہیں. آپ اپنے طور پر تنہا اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں. غیر مسلم سے السلام علیکم کہہ کر ملنا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے. ایسا شخص جو آپ کے قریب آ رہا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو ہدایت مل سکتی ہے, تو اس کی تالیف قلبی آپ کریں, اس کو سلام کہیں تاکہ اس کو اور اثر ہو اور قریب ہو, اور سلام کہتے وقت اس کی ہدایت کی سلامتی کی نیت ہو تو کہہ سکتے ہیں, ورنہ کسی کافر کو سلام کہنا جائز نہیں. یہ عالم برزخ, یہ قبر کی زندگی ہے. تین جہان ہیں, ایک عالم دنیا, ایک عالم آخرت. عالم دنیا یہ ہمارا جہان ہے, آخرت قیامت کا جہان ہے. ان دو کے بیچ میں جو قبر کا جہان ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. یہ پردے میں ہے, اس کی کوئی چیز ہم کو معلوم نہیں ہے. بس جو چیز شریعت نے بتا دی قبر کے بارے میں, قبر کے عذاب کے بارے میں اور قبر کی نعمتوں کے بارے میں, اس پر ایمان لیں. باقی کچھ سوال نہ کریں, اپنی عقل سے کچھ پرکھنے کی کوشش نہ کریں کہ قبر کشادہ ہو جاتی ہے ہم تو کبھی نہیں دیکھتے, اور کچھ کی قبر تنگ ہو جاتی ہے ہم نے تو کبھی قبر کی تنگی نہیں دیکھی. بس ایمان لے آؤ, اللہ اور اس کے رسول نے جو فرما دیا وہ حق ہے. اپنی عقل پر اخروی اور برزخی احکامات کو دنیا پر قیاس کرنے کی کوشش نہ کرو. انسان کے مرنے کے بعد جو لوگ تعزیت کے لیے جاتے ہیں وہ اجتماعی طور پر دعا مانگتے ہیں, اجتماعی دعا جائز نہیں, اور تعزیت اس طریقے سے بدعت ہے. تعزیت کے مخصوص الفاظ ہیں, بس وہ کہنے چاہیے ان للہ ما اخذ و لہ ما اعطى وکل شیء عند اجل مسمى, اور فلتصبر وتحتسب, اس کو صبر کی تلقین کرو اور اس کو اللہ تعالیٰ سے اجر دینے کی جو ہے وہ ترغیب دلاؤ کہ صدمہ آپ کو پہنچ چکا ہے اور صبر کر کے اپنے پروردگار کو راضی کر لو. یہ ہم میاں بیوی کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں ہدایت کی, اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت کی استقامت عطا فرمائے. یہ دیور خالو بہنوئی پھوپھا اور بھتیجوں سے شرعی پردہ ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ میں اتنی جلدی رشتے نہیں سمجھتا یہ دیور کیا ہوتا ہے اور پھوپھا کیا ہوتا ہے, یہ مولانا صاحب سے پوچھ دینا, یہ بعد میں موجود ہوں گے. نوکری روزگار کے لیے وظیفہ بتا دیں, استغفار کریں, کثرت سے استغفار کریں, اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں فرمائے گا. یہ جس شخص کا گندا عقیدہ ہو اس کو بھائی کہا جا سکتا ہے؟ بھائی تالیف قلبی کے لیے کہا جا سکتا ہے, بھائی تالیف قلبی کے لیے کہا جا سکتا ہے. جیسے وہ مذکر اخا عاد, کہ یاد کرو عاد کے بھائی کو, تو اللہ تعالیٰ نے ایک اخوت کا ذکر کیا ہے. بعض وقت اخوت جو ہے وہ ایک ایسا رشتہ ہے, ایک ایسا تعلق جو دنیا کی بنا پر قائم ہوتا ہے, اس بنا پر بھی اخوت کا ذکر ہو سکتا ہے, اس لیے تاریخ قلبی کے طور پر کہا جا سکتا ہے. لیکن جو حقیقی بھائی, عقیدے کے بھائی, اسلام کے بھائی, دین کے بھائی, اس تعلق سے نہیں کہا جا سکتا. یہ غیر مسلم جنت میں کسی طور پر نہیں جائیں گے ہم نے سن رکھا ہے, مگر جو غیر مسلم کسی مسلم ملک میں نہیں رہتے ہوں اور نہ اس کے پاس اسلام کی تعلیم پہنچی ہو اور نہ ہم نے کوشش کی ہو اسے اسلام کی تعلیم دینے کی, تو ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس کا جواب مسند احمد کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام کے فرمان ہے قیامت کے روز تین شخص آئیں گے اپنا عذر پیش کریں گے, ایک ان میں سے ہوگا بے وقوف یعنی مجنون پاگل, وہ کہے گا کہ یا اللہ میری عقل نہیں تھی, اگر میری عقل ہوتی تو میں ضرور اسلام قبول کرتا, مجھے تو کوئی شعور ہی نہیں تھا. اور ایک آئے گا بہرا کہ یا اللہ میں سن نہیں سکتا تھا اور مجھ تک دعوت آئی لیکن میرے کانوں میں داخل ہی نہیں ہوئی, میرے اندر پہنچی نہیں, اگر میں سن سکتا ہوتا ضرور قبول کر لیتا. اور تیسرا آئے گا یہ جس کا آپ نے پوچھا, وہ شخص جو خطرہ میں فوت ہو, جب انبیاء کی بندش تھی اور لوگ پیدا ہوئے اور مر گئے, نہ ان کے پاس کوئی نبی کی تعلیم آئی, نہ کوئی دین آیا, نہ عقیدے کی دعوت آئی, نہ کوئی سمجھانے والا آیا, یہ خطرہ میں پیدا ہو کے مر گئے, وہ اپنا عذر پیش کر کے کہ یا اللہ ہم تک اگر دعوت پہنچتی ہم ضرور قبول کرتے, اللہ تعالیٰ ان کا وہاں امتحان لے گا اور جہنم کا ایک گڑھا قریب کیا جائے گا ان تینوں کے پاس لایا جائے گا اور اللہ حکم دے گا اس میں کود جاؤ، اس گڑھے میں چھلانگ لگا دے. جو اللہ کی اطاعت کر کے کود جائے گا اس کے لیے وہ گڑا گلزار جنت بن جائے گا اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا. اور جو شخص پسو پیش کرے گا یہ آگ ہے کیسے جاؤں، تو وہ اس امتحان میں ناکام ہو جائے. ایک چھوٹا سا امتحان وہاں پر ہوگا. باقی اصل بات یہ ہے کہ جو شخص کفر کی حالت میں مر گیا اس کے ساتھ ہمارا برتاؤ کفر والا ہونا چاہیے. ہمارے علم میں وہ کافر ہے مگر اس کا عذر اللہ کے ہاں قابل قبول ہے یا نہیں، یہ اللہ کا علم ہے، اللہ بہتر جانے. ہم کو فتوی بازی نہ کرے، اس کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دے. اگر ایک شخص واقعتاً اپنے جہل کی بنا پر معذور ہے تو اس کا معذور ہونا اللہ جانتا ہے اور اللہ اس کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا. لیکن ہم ظاہری طور پر جیسا ایک شخص ہے وہ اسلام قبول کر سکا تو مسلمان ہے، اسلام قبول نہیں کیا تو وہ کافر ہے. یہ ہماری لسٹ میں ایسا ہی ہے. باقی اس کا اصل معاملہ، اندرونی معاملہ اللہ پاک کے سپرد ہے. اللہ پاک ہمیں اسلام کی عقیدے کی اور دین کی اور تقویٰ کی استقامت عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.